پیغام بھی سننے کو مل رہے ہیں جو نشریات کا لطف بڑھا رہے ہیں. آخر میں سبھی اراکین ریڈیو تہران کو عید غدیر قوم کی دلی مبارکباد. کچھ اشعار بھی غدیر کے حوالے سے ارسال کر رہا ہوں, پروگرام میں شامل کیجیے گا.
جی جناب سید سرفراز احمد صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت ہی دل جمی کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اور تمام ان چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو گزشتہ پروگراموں میں بزم دوستاں کے نشر کیے گئے, اور آپ نے ان سامعین کا بھی نام لیا کہ جن کے آڈیو پیغامات جو ہے وہ پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیے گئے, اور یہ وہ ہمارے سامع ہیں, سینئر سامع ہیں کہ جو ہمیشہ ریڈیو تہران کے لیے آڈیو پیغامات جو ہے وہ ارسال کرتے ہیں. آپ نے صوتی پیغام کا جو ہے وہ اصطلاح جو ہے استعمال کی, اچھا لگا سن کر. ہم بھی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے جو ہے نا اپنے ایک مختصر پیغام میں جو ہے وہ اس بات کا ذکر کیا کہ حسین تقوی بھائی یہ صوتی پیغام کیا ہوتا ہے.
صوتی کا نام سن کے شاید لوگوں نے سنا ہوگا سوتا ہوا ہے, صوتی پیغام.
تو جو ہے وہ میں نے کہا کہ بھائی یہ آواز سے نکلا ہے, اور یہ مثلاً یہ کہ آڈیو پیغام ہے, اور اس میں جو ہے وہ جو اردو سمجھنے والے ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ جناب سید سرفراز احمد صاحب جو ہے وہ اپنی ہی آواز میں یہ اشعار ہمارے لیے روانہ کرتے, لیکن ایک گفتگو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں مختصر سی بھیجی, کہا کہ کئی مرتبہ ریکارڈنگ کے لیے بیٹھا لیکن مجھے اپنی آواز اچھی نہیں لگی.
ایسی بھی کیا بات ہے میرے بھائی جان, ساری آوازیں اچھی ہیں, یہ بھی ایک نعمت ہے جو خداوند متعال نے ہمیں دی ہے, اور ہمیں اس کی قدر جاننی چاہیے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے جواباً عرض کیا, میں نے کہا نہیں جو ہے وہ ہر کسی کو اپنی آواز تھوڑی سی عجیب سی تو لگتی ہے, چونکہ ہم تو یہاں پر جو ہے کہا جائے کہ سامعین کی بزم ہو یا دیگر پروگرام رونق لگانے کے لیے بیٹھے ہی رہتے ہیں, لیکن سامعین کبھی کبھی اپنی آواز ریکارڈ کرتے ہوں گے تو ان کو شاید احساس ہوتا ہوگا. لیکن وہ سامعین ہمارے سینئر جو مستقل بنیادوں پر ہمیں آڈیو پیغامات ارسال کرتے ہیں, واقعا ان کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, بلکہ بہت سے ہمارے سامعین جو ہیں وہ بہت ہی دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ پیغام ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں, جن میں جناب رانا شمشاد صاحب ہوں یا جناب عبد الغفور قیصر صاحب ہوں, محمد ارشد قریشی صاحب ہوں, یا بہن نجمہ نوشاہی صاحبہ ہوں, کہ جو نہایت ہی دل جمی کے ساتھ اور بہت ہی بہترین انداز میں جو ہے وہ پیغام ریکارڈ کر کے ہمارے لیے ارسال کرتی ہیں. ایک دو مرتبہ شاید آپ بھیجیں تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ عجیب عجیب سا احساس ہوگا, لیکن بار بار جب آپ ہمارے لیے پیغامات ارسال کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے تھوڑا سا
روٹین بن جائے گی. اور وہ جی
تو اب انہوں نے جو اشعار بھیجے ہیں تو پروگرام میں شامل کر لیں یا
کیوں نہیں, آپ ہی کے ذمہ ہیں ان کے اشعار, کیونکہ آپ کی آواز اور آپ کا جو لہجہ ہے پڑھنے کا وہ کچھ اور ہی ہے.
جی ہاں بالکل, لیکن یہ کہ جو آپ نے جو ہے عید قربان پر بقرا عید پر اشعار پڑھے تھے ان کی بھی بڑی تعریف ہو رہی ہے.
بہت شکریہ بہت شکریہ. میرے خیال میں پتہ نہیں اب کس سے تعریف کی ہوگی, لیکن تھے سب بکرے ہی کے بارے میں.
بکرے کے ہی بارے میں تھے, اور جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے اندر ایک مزاح بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تھوڑا سا طنز بھی تھا, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان خوشی کے لمحات کے اندر جو ہے ایسی گفتگو اور اشعار سے لطف اندوز ہوتے ہیں. جی ہاں بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے جو ہے نا وہ اشعار پروگرام میں پڑھے. تو جناب سید سرفراز احمد صاحب نے جو اشعار عید غدیر کی مناسبت سے بھیجے ہیں وہ ہم سامعین کی نظر کر رہے ہیں. پیغمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر, پیغمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر, جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے غدیر, جو رک سکے نہ وہ اعلان مصطفیٰ ہے غدیر, جو رک سکے نہ وہ اعلان مصطفیٰ ہے غدیر, کہ ابتدا ذوالشیرہ ہے انتہا ہے غدیر, غدیر منزل انعام جاودانی ہے, غدیر منزل انعام جاودانی ہے, غدیر مذہب اسلام کی جوانی ہے, غدیر دامن صدق و وفا کی دولت ہے, غدیر کعبہ و قرآن کی ضمانت ہے، غدیر سرحد معراج آدمیت ہے، غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے، غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی، غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی۔ یہ اشعار ہیں جناب سید سرفراز احمد صاحب کے، جو انہوں نے ہمارے لیے ارسال کیے۔ اگر پڑھنے میں تلفظ میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی ہوگی تو یقیناً معاف فرمائیں گے۔
کیوں نہیں معاف فرمائیں گے، اس وجہ سے کہ ہمارے بھائی کو پتہ ہے کہ ہم شاعر نہیں ہیں،
جی بالکل
ایسا ہی۔ اشعار پڑھنے کا جو اچھی طرح سے تلفظ کر پاتے ہیں وہ واقعی شاعری
ہوتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اشعار کو جو ہے وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی ہو سکے۔ لیکن معذرت خواہی اس لیے کر لی کہ شعرا حضرات جو ہیں وہ میخ میخ نکالنے میں جو ہے وہ بڑے ماہر
ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ پارٹ میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، اگر میں پڑھوں گی تو شاید میں آپ سے بھی
نہیں بہت اچھا اشعار جو آپ نے جو اشعار آپ نے پڑھنے تھے وہ پڑھ دیے، اور جو ہے بزم کو گرما دیا، اور بٹوا اور بکرا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر تھا، تو میرے خیال سے جو ہے وہ آپ نے بہترین انداز میں پڑھے اور بڑا جو ہے وہ سامعین لطف اندوز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ جناب سید سرفراز احمد صاحب، بہت شکریہ خط لکھنے کا، اشعار بھیجنے کا۔ پروگرام بزم دوستاں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
ایک بار پھر آپ سب کو ہم خوش آمدید درس کرتے ہیں، اور ان ایام کی بہت بہت مبارکباد ہماری پوری ٹیم کی جانب سے قبول کیجئے۔ جی ہاں سامعین، خطوط کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ایک جو خط میں یہاں پروگرام میں شامل کر رہی ہوں یہ بھیجوائے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ملتان سے ارشاد حسین صاحب نے، اور لکھتے ہیں کہ آج کل ہفتے ولایت امامت کے حوالے سے پوسٹ سوشل میڈیا پر دوست احباب ارسال کر رہے ہیں، اور ریڈیو تہران بھی ہر سال ان ایام میں خصوصی پروگرام نشر کرتا ہے۔ دل چاہا کہ عید غدیر قوم کی مناسبت سے ریڈیو تہران کے لیے خط ارسال کروں، اس لیے آج میری یہ تحریر ان مبارک ایام کے حوالے سے رہے گی۔ ان ایام میں ہمیں غزہ کے مسلمانوں کی بھی یاد آتی ہے۔ عید غدیر پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مولا علی علیہ السلام کو اپنا جان نشین بنانے کا دن ہے۔ یہ مبارک دن مسلمانوں کے لیے قابل قدر ہے۔ میرا تعلق ایک سنی گھرانے سے ہے، لیکن ہمارے بہت سے رشتے دار اہل تشیع بھی ہیں، اور اس سے ہمارا تعلق بہت گہرا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے رسول نے علی علیہ السلام کو تمام مسلمانوں کا مولا قرار دیا، اور فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ بہرحال اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کل تکفیری عناصر مسلمانوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تعلق سے گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں ایسے شر پسندوں سے دور رہنا چاہیے جو مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے سامعین پروگرام بزم دوستاں میں بہترین انداز سے شرکت کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے بزم دوستاں میں سامعین دوستوں کے خطوط کے علاوہ ایک پروگرام میں آڈیو پیغام بھی سنائے گئے۔ میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ آپ کو آڈیو پیغام ارسال کر دوں، لیکن جب بھی ریکارڈ کرنے بیٹھا اپنی آواز بہت خراب محسوس ہوئی، اس لیے آپ کو آڈیو ارسال کرنے کی جرات نہیں کی۔ یہ وہی بات ہو گئی حسین بھائی جو کہ ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی۔
بالکل بالکل،
اور میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ آپ میں یہ جرات ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ہی آواز میں آڈیو پیغام اور بہترین انداز میں ہمارے لیے پڑھ کر بھیجوائیں۔
جی میں تھوڑی سی توضیح اور بھی دے دوں اس بات کی، چونکہ جب انسان ایک چیز لکھتا ہے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی چیز لکھی ہے تو وہ مثلاً پڑھ کر ریکارڈ کر کے جو ہے نا وہ بھیج سکتا ہے, لیکن وہ ایک تھوڑی سی جھجک اندرونی طور پر انسان کے اندر جو پائی جاتی ہے. میں نے کبھی کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو ہم جب ریڈیو کے اندر کسی اپنے سامے کا کوئی آڈیو پیغام ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بہت پرانی بات ہے, اب تو خیر ماشاء اللہ جو ہے واٹس اپ پر اور دیگر جو سوشل میڈیا ذرائع ہیں ای میل کے ذریعے سے جو ہے وہ وائس میسیجز مل جاتے ہیں, لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب ٹیلی فون کے ذریعے سے جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوتی تھی, اور آپ کو شاید یاد ہوگا جی ہاں بالکل, وہ جو ہے
مشین ہوتی تھی,
ریل لگی ہوئی ہوتی
تھی, ایڈیٹنگ کے لیے ریلیں کاٹی جاتی تھی, ایک تھوڑا سا آدھا زیادہ کٹ جاتا تھا, ایک بالکل چھوٹا سا پیس تو وہ سارا جملہ کٹ جاتا.
جی ہاں بالکل ایسا ہی تھا, ایسا ہی بالکل,
تجربہ مجھے بھی ہے, بڑے بہت ہی برے ایام تھے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی تھا, لیکن اس زمانے میں ٹیکنالوجی وہ تھی, لیکن اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ تھوڑی سی وسیع ہو گئی ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ اب تو ہم تو سامعین سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کوئی پیغام بھیج رہے ہیں تو, ایک ہمارے دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک ریکارڈنگ کے لیے مجھے گھنٹوں لگ جاتے ہیں, تو میں نے کہا بھائی کیوں لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بیچ میں جو ہے وہ تپک لگ جاتی ہے اور پھر میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں اس کے بعد آپ ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیں اور جو بھی تپک وغیرہ لگے جہاں پر آپ رکیں آپ ایک دو تین کہیں اور آگے بڑھ جائیں اور جو ہے وہ ہم اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ جو ہے وہ ہم خود کر دیں گے. تو بہرحال جب انہوں نے یہ بھیجی تو اس میں کافی ٹپک وغیرہ تھی, لیکن وہ ہم نے جو ہے وہ غلطیاں چھوٹی موٹی تھیں وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ نکال لیا. تو اس زمانے کی میں بات کر رہا تھا کہ جب وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے ریکارڈنگ ہوتی تھی تو وہ بھی بڑی سخت ہوتی تھی, چونکہ وہ ٹیلی فون پہ بتانا پڑتا تھا کہ بھائی آپ یہ ذرا اس طرح سے پڑھیے, چونکہ اگر آپ اشتباہاً یا غلط پڑھیں گے تو بقول آپ کے قینچی چلانی پڑے گی,
ہماری بھی اگر کسی اور سمت میں چلی جاتی تھی تو وہ تو پھر سارے کا سارا.
جی ہاں بالکل, جی ہاں بالکل ایسا ہی تھا, لیکن اب ماشاءاللہ
ہو جاتا تھا,
ٹیکنالوجی نے جو ہے نا بہت سی چیزوں کو آسان جو ہے بنا دیا ہے, اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے. جی میرے خیال سے
جی ہاں تھوڑا سا اور کا خط رہتا ہے. آگے چل کر نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں الحمدللہ, بلکہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کے گھروں میں شادیاں بھی ہوتی ہیں اور سب مل جل کر زندگی بسر کر رہے ہیں. محرم میں مجلس اعضاء امام عالی مقام کے ذکر کی محافل میں سب مسلمان متحد ہو کر شرکت کرتے ہیں. ملتان میں تو روزے عاشورہ ایسا لگتا ہے کہ پورا شہر امام عالی مقام کا ذکر کر رہا ہے, کوئی ماتم کرتا ہوا نظر آتا ہے تو کوئی شربت تقسیم کرتا ہوا, کوئی تعزیہ داری کرتا ہوا تو کوئی نیاز بانٹتا ہوا دیکھا جاتا ہے. خیر میں کہاں سے کہاں نکل گیا, آپ کا اور تمام سامعین دوستوں کا شکریہ کہ انہوں نے اتنی اچھی بزم سجائی ہے, اللہ آپ کو خوش ہو آباد رکھے.
جی جناب ارشاد حسین صاحب ملتان پاکستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا, اور آپ کے خط کے دوران ہی ہم نے جو ہے بہت سی باتوں کا آپ کا جو ہے وہ جواب دے دیا, اور غدیر کے حوالے سے بھی ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی, بہت سی فیملیاں ہیں پاکستان میں جن میں خاندانوں میں شیعہ سنی سب جو ہے وہ آنا جانا جی محبتیں پیار, اور حتی عید غدیر بھی جو ہے بہت سے ہمارے جو ہے وہ اہل سنت بھائی جو ہے وہ اسی طریقے سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا قرار دیا, اس مناسبت سے بڑا جشن جو ہے منایا جاتا ہے اور ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں, اسی طریقے سے محرم ہوا, اسی طریقے سے جشن عید میلاد النبی ہوا, سب میں لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ محبت اخوت اور بھائی چارگی کو مزید فروغ دے, اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ذکر جو ہے وہ اتحاد و وحدت کی علامت بن کر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا جائے. بہت شکریہ جناب ارشاد حسین صاحب ملتان پاکستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. ہم ایک مرتبہ پھر عید غدیر کی تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا ایک اور پروگرام عید غدیر کے حوالے سے جو پیش کیا جائے گا اس کو بھی سننا نہ بھولیے گا. بہن ناہید انوری میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, مبارکباد کے ساتھ ساتھ سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے. ان مبارک ایام کی ایک بار پھر ہماری پوری ٹیم کی جانب سے مبارکباد قبول کیجیے.
خدا حافظ.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستہ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بہت تیزی سے معاشرتی اقدار تبدیل ہو رہے ہیں، معیار بدل رہے ہیں۔ انہی تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ ہے کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ اگر انسان شرافت اور پاک دامنی کا مظاہرہ کرے گا تو اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ مال کے حصول کی کوشش کی جائے، چاہے جس طرح سے بھی ممکن ہو۔ پاک دامنی سے رزق دور نہیں ہوتا اور نہ ہی حرص سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر انسان بظاہر بہت اچھا، نیک اور عاقل نظر آتا ہے، لیکن جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی اصل حقیقت اور شخصیت سامنے آتی ہے۔ اگر وہ غصے میں حد سے تجاوز کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قوت غضب قوت عقل پر حاکم ہے۔ یہ شخصیت کی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ ہر کام ایک خاص وقت اور موقع ہوتا ہے، اسی لیے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف کاموں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے درجہ بندی کرتے ہیں اور زیادہ ضروری کاموں کو پہلے انجام دیتے ہیں۔ سامعین، آئیے آپ سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا اگلا پروگرام، گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ اب باس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں جدید ٹیکنالوجی، بالخصوص سوشل میڈیا کے خاندان پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، جدید ٹیکنالوجی نے انسانی معاشرے میں کئی مثبت اور منفی تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے گھر اور گھرانے کی تشویشوں میں بھی نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ گھرانہ بنیادی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جسمانی، روحانی اور عاطفی۔ گھرانے کے جسمانی حصے کو میاں بیوی اور دیگر افراد خاندان، اور نفسیاتی، روحانی اور عاطفی حصے کو خاندان میں موجود مہر و محبت مکمل کرتی ہے۔ خاندان کا جسمانی حصہ گھرانے کے ڈھانچے کو تشکیل دیتا ہے، اور روحانی اور عاطفی خصوصیات اس ڈھانچے میں روح و جان پھونکتی ہیں۔ جس خاندان میں مہر و محبت ختم ہو جائے تو اس خاندان کی گویا روح اور جان ختم ہو جاتی ہے۔ جس بدقسمت خاندان میں مہر و محبت کا فقدان ہو جاتا ہے وہ خوشبختی، سعادت اور کامیابی و کامرانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ محبت اور عطوفت انسان کو حال اور مستقبل سے پر امید کرتی ہے، اور انسانی رشتوں اور تعلقات کو مزید مستحکم کرتی ہے۔ ایک بہترین خاندان وہی خاندان ہوتا ہے جس کا بدن اور روح، یعنی خاندانی ڈھانچہ اور مہر و محبت، دونوں صحیح و سالم اور مکمل ہوتی ہیں۔ آج عملی طور پر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا، بالخصوص انٹرنیٹ، ٹیلی گرام، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ نے گھر کے افراد کو ایک دوسرے سے بظاہر نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور کر دیا ہے۔ گھر کے افراد ایک چھت تلے نزدیک بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ گھرانے کے افراد ایک ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن آپس میں گفتگو کی بجائے واٹس ایپ، فیس بک، ٹیلی گرام اور اس طرح کے دیگر سوشل میڈیا کے وسائل میں مشغول رہتے ہیں۔ جس گھرانے میں سوشل میڈیا کے وسائل و امکانات نے گھر کر لیا ہے، وہاں گھرانے کے افراد کے مل بیٹھ کر گپ شپ لگانے اور ایک دوسرے کے حال احوال اور تبادلہ خیال اور ایک دوسرے سے باخبر رہنا ناپید ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس زاویے نے خاندانی نظام اور باہمی میل جول کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دی جانے والی معلومات اور ان کے ذرائع اور منابع بھی عام طور پر غیر مستند ہونے کے ساتھ ساتھ غیر علمی اور اکثر معاشروں کے عملی تقاضوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان مطالب کے بے بنیاد ہونے کے باوجود معاشرے میں ان کی تاثیر اور اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقی اور مجازی دنیا بظاہر ایک دوسرے کے متضاد ہے، لیکن آج کی سائبر اور سوشل میڈیا کی دنیا نے مجاز کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے، اور حقیقت کہیں دور اندھیروں میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ سماجی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال خاندان کے عاطفی اور مہر و محبت کے رشتوں اور رابطوں کو انتہائی کمزور کر دیتا ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے بعض گھرانوں میں خاندان کے افراد کی باہمی گفتگو کا دورانیہ 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ تک رہ گیا ہے۔ بعض خاندانوں میں سوشل میڈیا کے منفی اثرات کی بدولت اختلافات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میاں بیوی بھی اس مصیبت سے محفوظ نہیں ہیں اور سوشل میڈیا کے استعمال نے ان کے درمیان تعلقات کو کافی حد تک سرد کر دیا ہے۔ زندگی کے دونوں پارٹنر آپس میں رابطوں کی بجائے دوسروں سے زیادہ رابطے میں ہیں۔ اس طرح کے رابطوں کی وجہ سے باہمی اعتماد میں کمی ایک لازمی امر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب اعتماد کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات پورے خاندان بلکہ بعض اوقات ازدواجی زندگی کے خاتمے اور باہمی جدائی پر منتج ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ اس وقت یہ ذریعہ عوام الناس میں فحاشی، عریانی، پورنوگرافی اور ننگی فلموں اور ڈراموں کی تشہیر کا بھی سب سے آسان ذریعہ بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف صفحات پر معاشرتی اقدار کے خلاف، دینی تعلیمات کے مخالف اور نفسیاتی بیماریوں کو پھیلانے والی یہ فلمیں، کلپ اور ڈرامے نئی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والا فرد انتہائی کم قیمت پر ان دین اور اقدار مخالف پروگراموں کو بڑی آسانی سے کہیں بھی بیٹھ کر اپنے چھوٹے سے موبائل سیٹ پر آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود یہ غیر اخلاقی مواد نئی نسلوں کو دیمک کی طرح اندر اندر سے چاٹ رہا ہے اور انہیں حقیقت اور انسان دوستی کے راستے سے منحرف کر رہا ہے۔ ان سائٹوں اور صفحات پر مغربی کلچر کا انتہائی ناپسندیدہ پہلو نمایاں کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ مغرب کا یہ کلچر دنیا کی دوسری ثقافتوں کے لیے زہر قاتل ہے اور معاشرے کی بنیادی اقدار کو بھی کھوکھلا کر رہا ہے۔ فلموں، ڈراموں کے علاوہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر گیمز بھی اپنے منفی پہلو کے حوالے سے نئی نسل کے لیے کم نقصان دہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی ممنوع کمپیوٹر گیمز ایک معمولی اینٹی فلٹر یا فلٹر شکن اور مخصوص کمپیوٹر پروسیس سے ہر صارف تک بآسانی پہنچ سکتی ہیں۔ دوسری طرف بہت سی مفت اور معمولی قیمت پر ایسی سائٹس اور کمپیوٹر صفحات میسر ہیں جن کو کمپیوٹر کا معمولی علم رکھنے والا بھی آسانی سے استعمال میں لا کر ممنوع ویڈیو گیمز اور ممنوع صفحات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اس کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسے سوشل میڈیا کے بغیر زندگی ادھوری اور نامکمل نظر آتی ہے۔ وہ گھر، دفتر، گاڑی، گویا ہر جگہ پر اس سے منسلک اور اس میں منہمک رہنا پسند کرتا ہے۔ اس نشے نے بھی خاندانی زندگی، بالخصوص میاں بیوی کے تعلقات کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق نشہ ایک طرح کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے اور بہت سے لوگ انٹرنیٹ کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ دیوانہ وار انٹرنیٹ کے استعمال کے قائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سماجی زندگی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے اور صارف خود بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوشہ نشینی اور معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں غرق ہونا پسند کرتا ہے۔ معروف محقق فلپ بولٹن نے انٹرنیٹ پر ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے 265 افراد پر 2 سال تک تحقیقی کام انجام دیا۔ فلپ کی تحقیق کے نتائج کے مطابق انٹرنیٹ کے استعمال نے ان افراد کو گوشہ نشینی میں مبتلا کر کے افسردگی اور ڈپریشن میں بھی مبتلا کر دیا۔ ان افراد کے روابط کا واحد ذریعہ انٹرنیٹ رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ معاشرے سے کٹ گئے اور آہستہ آہستہ وہ معاشرے سے مکمل طور پر الگ تھلگ ہو کر رہ گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران، جہاں نوجوانوں کی تعداد آبادی کی شرح کے حوالے سے زیادہ ہے، اس میں بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ کے نشے کے بہت سے منفی اثرات برآمد ہوئے ہیں، جن میں تعلیمی میدان میں کمزوری، معاشرتی رابطوں میں کمی، خاندان کے افراد کے درمیان مہر و محبت اور میل جول میں فقدان، اور صارف کا اجتماعی زندگی سے انفرادی زندگی کی طرف رجحان خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اسی حوالے سے فرماتے ہیں، جب انسانی جسم کا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے تو سب کو خطرے کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اس حوالے سے خبردار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شہر میں آلودگی بڑھ جائے تو خبردار کیا جاتا ہے کہ فلاں شہر میں آلودگی کی شرح بڑھ گئی ہے، لہذا احتیاط کی جائے۔ بے شک یہ فضائی آلودگیاں نقصان دہ ہوتی ہیں، یہ انسان کے بدن، پھیپھڑوں، اعصاب اور خون وغیرہ کے لیے خطرناک ہیں، لیکن ثقافتی آلودگی کیا ہے؟ کیا کسی معاشرے کا کلچر اور اس کی ثقافت بھی آلودہ ہو سکتی ہے؟ کیا ثقافتی آلودگی سے پاک ہونا اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ جب کسی ملک کی ثقافتی فضا شہوت، فحاشی، عریانی، بےہودگی، منشیات اور دیگر اخلاقی رذائل سے آلودہ ہو جائے تو اس معاشرے کی فضا مذکورہ آلودگیوں سے بھر جاتی ہے، تو کیا اس طرح کے آلودہ ثقافتی فضا اور ماحول میں سانس لینا نقصان دہ نہیں ہے؟ بظاہر متمدن دنیا میں ابھی تک خاندانی تعلقات اور رشتوں کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ اس مسئلے پر ماہرین سماجیات کی توجہ تیزی سے مبذول ہو رہی ہے، جو یقیناً خوش آئند ہے۔ عصر حاضر کے معروف دانشور بلزاق کا کہنا ہے، ایک اچھی ازدواجی زندگی کے لیے شائستہ قطب نما اور رہنما کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ گھر اور گھرانے کی اکائی کی اصلاح اور تعمیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر معاشرہ گھر اور گھرانے سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ اگر گھرانہ صحیح راستے پر ہوگا تو معاشرہ خود بخود صحیح سمت میں حرکت کرے گا۔ خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں خاندانوں کی تشکیل ضروری ہے، اور اس کے لیے نوجوانوں کو شادی کرنے اور ازدواجی زندگی شروع کرنے کے حوالے سے ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ہم فکر اور ہم آہنگ، اور دونوں کے درمیان تعلقات اور اعتماد کی اعلیٰ سطح ہونی چاہیے، کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا سب سے زیادہ با اعتماد اور محرم راز سمجھیں۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی دو برابر کے حصہ دار اور پارٹنر ہوتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو مکمل کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی زندگیوں کو مطمئن اور بھرپور بنانے کے لیے دونوں کا باہمی اعتماد بنیادی شرط ہے۔ مطمئن ازدواجی زندگی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھی اور دوست ہونا ضروری ہے۔ البتہ بعض اوقات کسی شادی شدہ جوڑے میں ہم آہنگی اور تفاہم پیدا نہیں ہو رہا ہو تو اس صورت میں اجرت پسندی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور جدائی اور طلاق سے پہلے آخری حد تک تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور خدا اس میں خیر کثیر قرار دے دے۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صہیونی حکومت ایران کے دندان شکن جواب اور سخت سزا کا انتظار کرے، مسلح افواج آہنی ہاتھوں سے اس سے نمٹے گی، رہبر انقلاب اسلامی کا قوم کے نام پیغام۔ غاصب صہیونی حکومت کی ایران کے مختلف علاقوں پر فضائی جارحیت، عام شہریوں کے علاوہ اعلی فوجی کمانڈرز اور جوہری سائنسداں بھی شہید۔ غاصب صہیونی حکومت دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد حکومت ہے، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے، ایرانی وزیر خارجہ کا مطالبہ۔ اور ایران سمیت ہندوستان اور پاکستان کے عوام کے ایران میں صہیونی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غاصب صہیونی حکومت نے دارالحکومت تہران سمیت ایران کے کئی شہروں میں جارحیت اور دہشت گردی کا ارتکاب کیا، جس میں متعدد اعلی فوجی کمانڈرز، جوہری سائنسداں اور عام شہری شہید ہو گئے۔ صہیونی ٹولے نے جمعے کی الصبح دارالحکومت تہران سمیت کئی شہروں اور علاقوں کو اپنی فضائی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ صہیونی حکام نے فوجی اور جوہری مراکز پر فضائی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا، جبکہ اس نے تہران اور دیگر شہروں میں کئی رہائشی عمارتوں پر بھی میزائل داغے۔ صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائی میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی اور سپاہ پاسداران کے ایرو اسپیس شعبے کے کمانڈر جنرل امیر علی حاجی زادہ سمیت کئی اعلی فوجی افسران اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ درجنوں عام شہری بھی صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے ہیں، جن میں خاصی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غاصب صہیونی حکومت کو سخت خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے سخت اور دندان شکن جواب کا انتظار کرے۔ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے بعد رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اہم پیغام جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے ہمارے عزیز ملک ایران میں ایک اور جرم کا ارتکاب کیا اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا کر اپنی خبیث فطرت کو مزید آشکار کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صہیونی حکومت سخت سزا کا انتظار کرے۔ ایران کی مسلح افواج بإذن اللہ صہیونی حکومت کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گی اور اسے چھوڑیں گی نہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن کے حملوں میں چند ایک اعلی کمانڈر اور ایٹمی سائنسداں شہید ہوئے ہیں، تاہم ان کے جانشین اپنی ذمہ داریوں کو فوری اور مکمل طور پر ادا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ صہیونی حکومت نے اپنے اس مجرمانہ اقدام سے خود اپنے لیے تلخ اور دردناک انجام رقم کر لیا ہے اور یقینی طور پر اسے اپنے کیے کی قیمت چکانی ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے قوم کے نام اپنے خصوصی پیغام میں دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایران غاصب صہیونی حکومت کو نہایت سخت اور پشیماں کر دینے والا جواب دے گا۔ صدر ایران نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے میں ہمارے عام شہری، خواتین، بچے، فوجی کمانڈر اور سائنسداں شہید ہوئے ہیں۔ صدر ایران نے صہیونی جارحیت کو بربریت بتاتے ہوئے اسے تمام عالمی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ناجائز صہیونی حکومت نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ اس کی بنیاد ہی ظلم و جارحیت، ناجائز قبضے اور طفل کشی پر استوار ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جو موقف ایران نے صہیونی حکومت کے بارے میں اختیار کیا تھا وہ یہی ہے کہ جرم و جارحیت اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ صدر ایران نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ ایرانی حکام صہیونی حکومت کی جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے اور اسے ایسا جواب دیں گے کہ اسے اپنی احمقانہ حرکت پر پشیمانی ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام ایک خط میں صہیونی حکومت کے حملے کو جارحیت قرار دیتے ہوئے فوری طور پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے خط میں واضح کیا ہے کہ ایران کے فوجی مراکز، جوہری تنصیبات اور رہائشی علاقوں پر حملے میں کئی فوجی کمانڈرز، اساتذہ، خواتین اور معصوم بچے شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ یہ ایک ایسے خود مختار ملک پر مسلح جارحیت ہے جو اقوام متحدہ کا باضابطہ رکن ہے۔ سلامتی کونسل کو فوری طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے اور صہیونی حکومت کو جواب دہ بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے یاد دلایا کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 51 کے تحت اپنی سرزمین کے دفاع کا مکمل قانونی حق حاصل ہے اور ایران اپنے دفاع سے ہر کس پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ صہیونی جارحیت کا ہر حال میں جواب دیا جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارچی نے صہیونی حملوں کے رد عمل میں کہا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی قطعی اور شدید ہوگی۔ اسرائیل اور امریکہ کو اس کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے کمیشن برائے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے بھی کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو ایران پر حملے کا سخت اور دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے بھی غاصب صہیونی حکومت کی مہم جوئی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت عالمی سلامتی کو خطرے سے دوچار کر رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی ایران میں فوجی جارحیت کے خلاف دارالحکومت تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے بعد عوام نے وسیع احتجاجی مظاہرے کیے، جس میں عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی اور اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ادھر ایران پر صہیونی جارحیت کے وحشیانہ ایران پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے خلاف پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ اقدامات کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی سالمیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستانی قوم ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اجلاسوں میں ایران پر اسرائیلی حملوں کے خلاف قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بجٹ پر بحث کے لیے روٹین کا بزنس ملتوی کرنے کی تحریک پیش کر دی، جسے ایوان نے منظور کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس موقع پر کہا کہ ایران پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر نے پی ٹی آئی رکن ملک عامر ڈوگر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو متفقہ قرارداد کا مجوزہ ڈرافٹ پیش کیا، جسے ایوان نے بعد ازاں متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ قرارداد کے مطابق پاکستانی پارلیمنٹ ایران پر اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی مذمت کرتی ہے۔ اسرائیل نے ایرانی حدود و سالمیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستانی قوم و حکومت اور پارلیمان ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ایرانی فورسز اور عوام کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان ایرانی سائنسدانوں اور فوجی کمانڈرز کی شہادتوں پر اسرائیل کی مذمت کرتا ہے۔ دوسری جانب سینٹ کے اجلاس میں بھی ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ایوان میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے قرارداد ایوان میں پیش کی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ دنیا بھر کے اعلی حکام اور حکومتوں کی جانب سے اسرائیل کے ایران پر حملے اور جارحیت پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب برادر اسلامی ملک ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے، جو اس کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے اور بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ عمان نے اسرائیلی جارحیت کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس طرح کا جارحانہ رویہ ناقابل قبول ہے، جو علاقائی امن و سلامتی کو مزید غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کے ترجمان نے کہا کہ انٹونیو گوترش مشرق وسطی میں کسی بھی فوجی کشیدگی کی مذمت اور ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی ونگ نے ایک بیان میں کہا کہ آسٹریلیا اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ سے پریشان ہے، اس سے ایک ایسا خطہ مزید غیر مستحکم ہونے کا خطرہ ہے جو پہلے سے ہی غیر مستحکم ہے۔ ہم تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات اور بیان بازی سے گریز کریں جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے کہا کہ یہ مشرق وسطی میں واقعی ایک ناپسندیدہ اقدام ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی، ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں، اور ہماری اولین ترجیح خطے میں امریکی افواج کی حفاظت ہے۔ صہیونی حکومت نے ایران پر حملے کے بعد مقبوضہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر صہیونی وزیر جنگ نے مقبوضہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل قاتز نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد ایران جواب میں میزائل اور ڈرون حملے کر سکتا ہے۔ ایرانی حملوں کے خوف و ڈر کی وجہ سے صہیونی حکام بنکروں میں چلے گئے ہیں اور تل ابیب میں بن گورین ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے حملوں کے بعد عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ امریکی سینیٹر جیک ریڈ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں پورے مشرق وسطی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مڑی سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی
اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہیں خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین انسان اس دنیا کے معمولی سے حاکم اور فرما روا کی عظمت کے سامنے لرزہ برندام ہو جاتا ہے اور اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے. اگر یہی انسان خدا کی عظمت اور جلالت کا صحیح تصور کر سکے تو یقیناً یہ تصور اس کے جسم و روح پر اثر انداز ہوگا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے سامنے اچھی حالت میں جائے, ظاہری وضع قطع صحیح ہو اور اچھا لباس زیب تن کیا ہو. یہی وجہ ہے کہ محبوب حقیقی کے سامنے پیش ہونے کے لیے انہی باتوں کی تاکید کی گئی ہے. ابن خیسمہ کہتے ہیں کہ امام حسن السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنا بہترین لباس زیب تن کیا کرتے تھے. حج اور زیارت خانہ خدا دراصل اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات اور محبوب حقیقی سے عشق جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس سفر میں آنے والی مشکلات اس کے لیے خوشگوار اور پرلطف ہوں گی. چنانچہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں